سیرتِ نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرتِ نبوی قرآن سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے خطہ عرب میں اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں جو انقلاب آیا، جو تبدیلیاں ہوئیں اور جن برائیوں کا خاتمہ ہوا، ان کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس خطے میں تشریف لائے، یہ عرب کا خطہ تھا جو اپنی بہادری میں بھی بڑا مشہور تھا، لیکن اس بہادری کا غلط استعمال یہ تھا کہ جب آپس میں لڑ پڑتے تو پھر ان کی لڑائیاں برسوں تک جاری رہتی، حتیٰ کہ کئی مرتبہ یہ لڑائیاں 100 سال یعنی ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہیں. اس وقت کی صورتحال کیا تھی، اسے ایک شاعر نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے. فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو سدھا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یہ اس معاشرے کی ایک منظر کشی ہے، وہ معاشرہ کہ جہاں پر نفرتیں عروج پر تھیں اور عداوتوں کا سلسلہ برسوں جاری رہتا تھا ان لوگوں کے درمیان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ عداوتیں محبتوں میں بدل گئیں، وہ نفرتیں آپس کے اچھے تعلقات میں بدل گئیں، اور وہ دوریاں دور ہو گئیں اور قربتیں پیدا ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے اور قرآن کی تعلیمات کے ذریعے اس پیدا ہونے والی تبدیلی کو بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. ترجمہ کنز العرفان. اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا. اس آیت مبارکہ میں اس پوری حقیقت کو بیان کیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتیں پیدا کر دی. تو یہ الفتیں، یہ محبتیں اور یہ قربتیں کیسے پیدا ہوئیں، یہ دشمنیاں، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں کیسے دور ہوئیں، اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں کی تربیت فرمانا تھا، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے احوال سے اور اپنی مبارک صحبتوں سے ان کے دلوں کی دنیا کو بدل دینا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس قوم میں بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا جو جذبہ تھا وہ بڑے عروج پہ تھا، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی لڑائی ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو جاتی. پھر یہ بھی ہوتا کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے قبیلے کے ایک فرد کو قتل کر دیتا تو تو دوسرا قبیلہ بدلے میں ایک فرد کو نہیں بلکہ کتنے ہی افراد کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو ایسا بھی معاملہ تھا کہ اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کرے گا تو یہ بدلے کے اندر ایک ہی قتل اس کا شمار کیا جائے گا، یعنی بدلے میں ایک قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر طاقتور قبیلے کا کوئی فرد مارا گیا تو بدلے کے اندر دوسرے قبیلے کے دو فرد مارے جائیں گے۔ یہ وہ فساد کی جڑ اور فساد کی بنیاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کا طریقہ سکھایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عدل کو اس قوم کے اندر عملی طور پر نافذ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ اور یہ جو معاملہ تھا کہ ایک کے بدلے دو کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا، تو جو طاقتور اور کمزور قبیلوں کے درمیان ایک ظالمانہ تناسب تھا اسے ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جانوں کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی پر عمل پیرا ہو کر اور اس پر عمل کروا کے اس معاشرے کو عدل اور سچی اور صحیح مساوات کے اوپر آپ نے اس معاشرے کو جو ہے وہ ان کی تربیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض قرار دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، یعنی قصاص تو لیا جائے گا، قتل کا بدلہ تو لیا جائے گا، لیکن وہ جو طریقہ رائج تھا کہ طاقتور قبیلہ ان کا کوئی غلام مارا جاتا تو بدلے میں آزاد کو مارتے، اگر ان کی کوئی عورت ماری جاتی تو بدلے کے اندر مرد کو مارتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقہ کار کو جو اس کا حقیقی عدل کا طریقہ تھا اس کے مطابق بیان کر دیا کہ جیسا جرم کیا جائے گا اس کا بدلہ ویسا ہوگا، بدلے کے اندر حد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، بدلے کے اندر ایک کے بدلے میں دو والا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جو امن اور انصاف اور عدل کے حوالے سے چیزیں تھیں ان میں تبدیلیاں پیدا فرمائیں، اور بظاہر یہ ہمارے کہنے کے اندر تو یہ دو تین باتیں ہیں، لیکن اس کا اثر جو پورے معاشرے پہ بنتا ہے اور وہ جو پورے خطے پہ بنتا ہے، اور پھر وہاں سے جب اسلام کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، جب ہم اس حکم کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام میں عدل کی وسعت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مکہ مدینے کی سرزمین سے شروع ہونے والے اس عدل کی وسعت دنیا کے کونے کونے تک جاتی ہے، اور اس زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کو یہ مشتمل ہو جاتی ہے، محیط ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت عادلانہ اور نہایت منصفانہ طریقہ کار تھا جو آپ نے دنیا کو عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیگر اصلاحات فرمائی ان میں بہت سی اصلاحات مالی معاملات کے متعلق ہیں۔ مالی معاملات میں کئی تبدیلیاں کی گئیں، ان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کہ جسے صدیوں سے رائج ایک ظالمانہ نظام کے طور پہ لوگوں پر مسلط کر دیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کر دیا، اور وہ نظام تھا سود کا نظام۔ سود صرف عرب معاشرے میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر ایک طریقہ کار کے طور پہ رائج تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ امیر آدمی صرف اپنے پیسے کے بل بوتے پر آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن غریبوں کو قرض دے کے ان سے مزید در مزید در مزید وصول کرتا رہتا ہے، غریب پستا رہتا ہے، امیر مزے کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار یہ عرب معاشرے میں بھی تھا، یہ دیگر ملکوں میں بھی تھا، اور افسوس یہ ہے کہ آج بھی سود کا یہ نظام موجود ہے، جس کی وجہ سے ملکوں کے ملک ترقی سے محروم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور امیر ملکوں کے شکنجے کے اندر پھنسے رہتے ہیں، جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال عرب خطے کے اندر جو یہ نظام چلتا آ رہا تھا، تو چونکہ یہ ایک بہت عرصے سے صورتحال چلتی آ رہی تھی، تو اسے یکدم ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ لوگوں کے کروڑوں کے کروڑوں کروڑ درہم و دینار ایک دوسرے کے ذمے تھے، ایک نظام پوری طرح لوگوں کے اندر پھیلا ہوا تھا، اسے یک بارگی ختم کرنا یہ مشکل امر تھا، لوگ اس کی وجہ سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آہستہ ان کی معیشت کے اندر اصلاحات فرماتے ہوئے، انہیں عمدہ سے عمدہ کی تعلیم دیتے ہوئے، ان کے اخلاق کو سنوارتے ہوئے، بالآخر اس معاشرے کو وہاں لے آئے کہ جہاں آ کر اس سود کے نظام کا خاتمہ کر دیا۔ کیسے خاتمہ کیا؟ قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، یہاں صرف ایک مقام کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فرمائے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ ترجمہ کنز العرفان، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت مبارکہ سود کی حرمت پر کئی انداز میں دلالت کرتی ہے۔ جو آپ نے ترجمہ سنا، جو آیت سنی، اس سے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود خور کی وعید بیان فرمائی، پھر اس کے ساتھ اس کی قیامت کے دن جو بدترین حالت ہوگی اسے بیان کیا، پھر اس سزا کا سبب بیان کیا کہ سود اور کاروبار کو ایک جیسا سمجھ دیں، پھر خدا نے صراحت فرما دی کہ خدا نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا، پھر اس سے رکنے کے بارے میں احکام بیان کیے، پھر سود کے حوالے سے فرما دیا کہ خدا سود کو مٹاتا ہے یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی، اور صدقات کو بڑھاتا ہے کہ صدقات کی وجہ سے خدا برکت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور ساتھ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سود اور صدقہ یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں، کیونکہ صدقہ دینے والا کسی دنیوی منفعت کو پیش نظر نہیں رکھتا، دوسرے کے بھلے کے لیے دیتا ہے، جبکہ سود دینے والا دوسرے کے بھلے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی منفعت کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو مفاد پرستی ہے اور جو غریب پروری ہے، یہ دو کے درمیان جو فرق ہے وہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سود مفاد پرستی کی مجسم صورت ہے اور صدقہ و خیرات کرنا یہ غریب پروری کی عمدہ صورت ہے۔ تو یہ دو آیت مبارکہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آیات مبارکہ قرآن مجید میں ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سود کا خاتمہ ہو گیا، اور ایک عرصہ دراز تک مسلمان الحمدللہ اس سے محفوظ رہے۔ پھر وہ جو عالمی نظام ہے، جو سامراجی نظام ہے، جو دنیا پر غلبے اور قبضے کا نظام ہے، اس نے دوبارہ سود کے اسی جال کو استعمال کیا اور مسلموں غیر مسلم غریبوں کو اپنے شکنجے کے اندر جکڑ لیا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عملی طور پر سود کو ختم کر کے مسلمانوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر کے دکھا دیا کہ سود کے بغیر بھی ریاست کا نظام چل سکتا ہے، لوگ اس کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور آج بھی اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی تعلیم پر دوبارہ آئیں تو سود کے بغیر ملک کا نظام، لوگوں کا نظام، یہ سارے کا سارا چل سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید جو اصلاحات فرمائیں، انہیں اصلاحات میں ایک شراب کی حرمت بھی ہے۔ شراب پہلے سے رائج تھی اور برسوں سے رائج تھی، صدیوں سے رائج تھی، لوگ اس کے عادی تھے، اہل عرب بھی اس میں مبتلا تھے، اور شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، بیسیوں خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ شراب ہوتی۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے، صرف پچھلے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہے۔ آپ 50 دوائیوں کے نام پڑھیں، اور اس کے ساتھ احتیاطیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جناب اس دوائی کے ساتھ الکحل استعمال نہ کی جائے۔ آپ ڈرائیونگ کے پوری دنیا میں اصولوں کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک، خواہ اس نے کار چلانی ہے، بائک چلانی ہے، اس نے ٹرین چلانی ہے، اس نے جہاز اڑانا ہے، اس نے ہیلی کاپٹر چلانا ہے، آپ بتا دیں کہ شراب کے ساتھ چلانے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر یہ ایک انسٹرکشن باقاعدہ دی جاتی ہے کہ شراب کی حالت میں الکحل پیے ہوئے یہ والی حرکت نہ کی جائے، یہ کام نہ کیے جائے۔ تو بہرحال شراب کی تباہیاں بربادیاں جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو پہلے لوگوں میں شراب عام تھی، اسلام نے بتدریج اس شراب کو ختم کیا۔ پہلے اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اس میں اگرچہ لوگوں کے منافع ہیں، مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے، وقتی طور پہ آدمی غم غلط کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں گناہ بھی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ کہ اس کے پینے کے بعد جو حرکتیں کی جاتی ہیں وہ گناہ والی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے حبیب آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ پہلے یہ فرمایا گیا، پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ نماز کے وقت شراب پینا تمہارے لیے منع ہے۔ یعنی فرمایا یہ گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اب نماز تو ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، قریب قریب آ جاتی ہیں، اور نشہ اتنی جلدی نہیں اترتا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو نماز کے اوقات ہیں اس کے آس پاس بھی شراب سے دور رہو۔ تو یہ شراب سے ممانعت کی ایک بڑی درمیانی صورت تھی کہ جو اس وقت بیان فرمائی گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو۔ جب تک اپنی بات پر لینا پڑے کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، میں بول کے آ رہا ہوں، تب تک نماز کے قریب نہ جاؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بندہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے پڑھتے درمیان میں کچھ ایسا پڑھنا شروع کر دے، ایسا بولنا شروع کر دے جو ہوئی کفر۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمارا خدا ہے، اور اب نشے کے اندر تو خدا ہے اور خدا نہیں ہے، دونوں برابر ہی نکل جائیں گے، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ تو نماز کے وقت میں شراب سے، نشے سے منع کر دیا گیا۔ پھر اس کے ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شراب سے کلی طور پہ منع کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ شراب سے منع کر دیا۔ دیگر چیزوں کی بھی حرمت بیان کی ہے لیکن شراب کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے۔ اب ایک حکم دے دینا، یہ تو یوں کہہ لیں کہ ایک اپنی جگہ ایک اہم چیز ہے، لیکن کیا ایک حکم کے بعد معاشرے میں صدیوں سے رائج چیز کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام۔ حکومت ایک آرڈر جاری کرتی ہے تو کیا ویری نیکسٹ ڈے کیا پوری کی پوری قوم اس آرڈر پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے؟ ہمارے سامنے لوگوں کی حالت، ہو سکتا ہے بعض ملکوں کے اندر عمل کیا جاتا ہو جہاں پر حکومت کے احکام کو ماننے کی سوچ پہلے سے چلتی آ رہی ہو، جہاں پر قانون کی حکمرانی کا معاملہ پہلے سے جاری ہو، لیکن جس ملک میں قانون کی پرواہ نہ کی جاتی ہو، کیا وہاں پر حکومت کوئی قانون دے تو اس پر عمل کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس معاشرے کی وہ ذہن سازی ہونی چاہیے
کہ جس کے بعد ایک حکم ان کو عمل کرنے کے اوپر مجبور کر دے. تو قرآن نے جب یہ حکم دیا تو کیا اس ایک حکم نے تبدیلی پیدا کر دی؟ تو تاریخ اور سیرت اور حدیث کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ اس ایک حکم نے ہی ان میں تبدیلی پیدا کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پر عمل کا جذبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہوا تھا. اللہ کے حکم کے اوپر اپنے سروں کو جھکا دینا اور خدا کے حکم پر بہر صورت عمل کرنے کی سوچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر پیدا کر دی تھی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ آیت اتری تو اس آیت کے اترتے ہی جن کے گھروں میں شراب تھی انہوں نے اس کے مٹکے توڑ دی, انہوں نے اس شراب کو گلیوں کے اندر بہا دیا, انہوں نے کہ جن کے سامنے شراب کے گلاس یا کوزے رکھے ہوئے تھے انہوں نے اگر ہاتھ اٹھا ہوا بھی ہے تو اس کو منہ کے قریب نہیں لے کے گئے بلکہ اس کو نیچے رکھ دیا. تو یہ ان لوگوں میں خدا کے حکم پہ عمل کا ایسا جذبہ اور جو عادتوں میں اور جو رواج میں اور جو فطرتوں میں رچی بسی شراب تھی اس سے دور کر دیا, یہ سارے کا سارا کریڈٹ تھا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیم کا کہ جس نے ان کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کی تھی, جس نے ان کے اندر یہ روح پیدا کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید جو اصلاحات فرمائیں ان اصلاحات میں بہت سی چیزوں کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے, کیونکہ عبادت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا. عبادت تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی, ویسے تو اس سے بھی پہلے سے فرشتے بھی عبادت کرتے تھے لیکن انسانوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عبادت کا سلسلہ شروع ہے. اور اللہ کے نبی عبادتیں بتاتے آئے, عبادتوں کی ترغیب دیتے آئے, عبادتوں کے طریقے اور مناسک سکھاتے آئے. انہی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی بہت سی تعلیمات تھیں جنہیں عرب معاشرہ قبول کرتا تھا, مانتا تھا, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی شریعت اور ان کے سکھائے گئے مناسک اور شرعی احکام میں اپنی طرف سے بہت سی تبدیلیاں پیدا کی ہوئی تھیں. وہ تبدیلیاں ایسی تھیں کہ جو دین کی روح کو ختم کرنے والی تھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تبدیلیوں کو تبدیل فرما دیا, لوگوں کے بنائے ہوئے عبادت کے ان طریقوں کو خدا کے دیے ہوئے طریقے میں ڈھال دیا. تو اللہ کے جو احکام اور خدا کا جو بیان کردہ طریقہ تھا وہ لوگوں کے اندر پیدا کر دیا. اب ان میں کیا کیا چیزیں تھیں چند مثالیں یہاں پر بیان کرتا. ایک بڑا اہم حکم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چار مہینے حرمت والے بنائے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, یہ چار مہینے ہیں جنہیں اشہر حرم حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. ان چار مہینوں میں جنگ کرنا, لڑائی کرنا حرام تھا اور یہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا حرام تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ اہل عرب ان مہینوں میں لڑائی کرنے سے بچتے تو تھے لیکن جب ان کا یہ موڈ ہوتا, جب ان کا یہ ارادہ ہوتا کہ بہر صورت ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں لڑائی کرنی ہے تو وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے. مثال کے طور پہ محرم میں لڑائی کرنی ہے, اب محرم میں لڑائی کرنی اور محرم کا مہینہ پہنچنے والا ہے تو اب وہ کیا کرتے کہ محرم کو بولتے کہ بھی محرم کو ہم نے شفٹ کر دیا سفر میں اور سفر کو ہم اٹھا کے لے آئے پہلے, تو گویا سفر پہلے آ گیا تو لڑنا حلال ہو گیا اور محرم آگے کر دیا تو اگلے مہینے لڑائی سے بھی بچ جائیں گے. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی کہ زمانہ یوں نہیں بدلتا کہ ہم بولیں کہ آج اگر جمعہ ہے اور جمعے کو ہم بولیں نہیں آج ہم نے اس کو ہفتہ بنا دیا تو اب یہ جمعہ ہفتہ بن جائے, یہ ایسا نہیں ہے. یہ کوئی سرکاری چھٹیوں والا حساب نہیں ہے کہ اعلان ہو جائے اور آگے پیچھے کر دیا جائے, یہ اللہ کی قائم کردہ حرمت تھی تو اسے یوں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اہل عرب نے اپنے لڑنے کے شوق کی تسکین کے لیے یہ والا طریقہ بھی اختیار کیا تھا جسے کہا جاتا تھا نسی. نسی کا مطلب ہے مہینوں میں جو ہے وہ آگے ان کو مؤخر کر دینا, آگے پیچھے کر دینا. تو اب یہ جو حرمت کی چیز ان کے درمیان رائج تھی, حرمت کا طریقہ رائج تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرمت کے طریقے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر جو مہینے اپنی اصل دنوں کے اندر آ چکے تھے وہاں آنے کے بعد اب اسے ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا. اور الحمدللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تب سے مہینوں کو ان کے اصل مقام پہ رکھنے کے بعد سے لے کر آج تک یہ مہینے اسی انداز کے اندر چلتے آ رہے ہیں. اب دوبارہ ان کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ کی، فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم. ترجمہ کنز العرفان، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے. اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو ایک سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں، ان کے برے کام ان کے لیے خوش نما بنا دیے گئے. تو یہ آیت مبارکہ اور اس کا جو پیچھے کا سیاق و سباق ہے وہ سارا میں نے عرض کر دیا. تو یہ تھا وہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کی حرمت جو اللہ نے ہمیشہ سے رکھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے اصل مقام کے اوپر قائم فرما دیا. اس کے بعد آتے ہیں حج کے احکام میں اصلاحات. اب حج کیا ہے؟ حج اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت کا اعلان ہے، یہ شرک کی نفی ہے، اور یہ اپنی اناؤں کو نیچے دبا کر خدا کی عظمت کا برملا اظہار کرنا ہے. حج اس عبادت کا نام ہے، اور حج کے اندر یہ روح بڑی واضح طور پہ ابھر کے سامنے آتی ہے. لیکن اسی حج کے اندر لوگوں نے کیسے کیسے عجیب اور کیسے کیسے خلاف حکمت اور کیسے کیسے خلاف حکمت شرعیہ طریقے رائج کیے ہوئے تھے، تو ان میں سے چند ایک کا بیان کرتا ہوں. حج میں اختیار کیے جانے والے نامناسب اور غلط طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا تھا؟ وہ تھا حج میں جھوٹا توکل اختیار کرنا. حج میں جھوٹا توکل اختیار کرنا. توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے اسباب اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا. یہ اس کا یوں کہہ لیں ایک تکمیلی معنی میں نے بیان کر دیا، ورنہ جو ویسے اس کا معنی ہے وہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا. اب اللہ پہ بھروسہ کرنا کیسے؟ کیا اسباب چھوڑ دیے جائیں؟ تو نارملی توکل یہی ہے کہ اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کیا جائے. اچھا، اب یہاں پر کیا تھا کہ یمن کے لوگوں میں ایک رواج تھا، اس میں کچھ یمنیوں کا رواج تھا، کہ وہ سامان سفر کے بغیر حج پہ روانہ ہو جاتے. یعنی اب سفر کرنا ہے تو راستے میں کھانے پینے کو اخراجات کرنے کے لیے سامان ہونا چاہیے، کھانے پینے کا سامان ہو یا پیسے ہوں جو خرچ کر سکے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے، یہ سفر پہ روانہ ہوتے اور سامان سفر کوئی ساتھ نہیں لیتے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ خرچ کرنے کا، اور کہتے کہ ہم تو توکل کرنے والے. یعنی کہ ترک اسباب کا نام توکل رکھ دیا. لیکن ہوتا کیا؟ اب ہوتا یہ کہ مکے میں، مکہ مکرمہ میں جب پہنچتے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے. اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، ان سے کھانا پینا مانگنا، یہ والا کام شروع کر دیتے، اور اس کا ریزن پیچھے کیا بنایا ہوتا؟ اللہ پہ توکل. اب بتائیے کہ یہ اللہ پہ توکل بنتا ہے کہ بھئی آپ خود کچھ کرو نہیں، لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دو؟ تو یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بات سمجھا ہوا تھا کہ جناب ہم تو بغیر سبب کے، بغیر سامان کے اللہ کی راہ میں نکل گئے، اللہ نے ہمیں دے دیا. یعنی جو بھیک مانگی ہے اس کو کہہ رہے اللہ نے ہمیں دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ترجمہ کندر عرفان، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی اصلاح یہ فرمائی گئی کہ گھر سے زاد راہ لے کر نہ چلنا، گھر سے سامان نہ لینا، اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنا اور اسے توکل سمجھنا، تو یہ جہالت کی سوا کچھ نہیں. توکل یہ نہیں ہے، توکل تقویٰ ہے، توکل اللہ سے ڈرنا ہے، اور توکل یہ بھیک مانگنے سے بچنا ہے. تو لہذا جو حقیقی توکل ہے وہ اختیار کرو، یہ جو خود ساختہ قسم کا ایک جعلی توکل بنایا ہوا یہ اختیار نہیں کرو. تو اس آیت مبارکہ میں اور اس پورے عمل میں جہاں اس زمانے کی ایک کوتاہی کا اور ایک خامی کا ازالہ کیا گیا، وہاں دوسری طرف قیامت تک کے لوگوں کو یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ توکل ترک اسباب نہیں ہے، توکل بھیک مانگنا نہیں ہے، توکل دوسروں کے ٹکڑے پہ پلنے کا نام نہیں ہے، توکل اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور پھر اپنی طرف سے خدا کے حکم کے مطابق کوشش کرنا ہے. توکل یہ چیز. حج کے اندر جو ان لوگوں نے خرافات قائم کی ہوئی تھی اور جن کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، ان میں سے حج کے دوران مختلف قبیلوں کا تفاخر، یعنی مقابلے بازی کہ جناب ہم یہ ہم وہ، میرا قبیلہ یہ، میرے باپ دادا ایسے تھے، یہ آپس کے اندر جو بڑائیاں بیان کرنا ہے اور جو آپس کا ایک اپنے پچھلے لوگوں کا کمپٹیشن بیان کرنا ہے، تو یہ حج کے دوران انہوں نے گویا ایک قسم کا حج کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ اب ایک تو باہمی تفاخر اس کو حصہ بنایا ہوا، دوسرے نمبر پہ کیا تھا کہ قریش نے اپنے آپ، کیونکہ قریش اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے برتر سمجھتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ کے جو انتظامات تھے، حج کے جو انتظامات تھے، وہ قبیلہ قریش کے ہاتھ میں تھے۔ اب قبیلہ قریش کے ہاتھ میں تھے تو یہ کیا کرتے تھے، یہ حج کے لیے نکلتے، جیسے مکہ مکرمہ سے نکلے اور یہ منیٰ پہنچے اور منیٰ سے یہ مزدلفہ پہنچے، لیکن یہ عرفات نہیں جاتے تھے، میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ بھائی اگر ہم بھی سب کے ساتھ سارا کچھ ہی کریں گے تو ہمارا ان میں فرق کیا رہا، تو لہٰذا باقی ساری دنیا تو جو بھی حج کرنے آئے یہ میدان عرفات میں جا کے واپس آئے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہیں سے واپس جائیں گے۔ تو اب یہ جو اپنے لیے ایک خصوصیت بنا لی کہ میدان عرفات جہاں اصل حج ہونا ہے وہاں جا ہی نہیں رہے، اور پیچھے سے ہی جو ہے وہ کسی جگہ قیام کر کے وہیں سے واپس آ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا اور بتا دیا کہ اللہ کی عبادت میں قبیلوں کی ایسی کوئی تخصیص نہیں کہ حج کرنے کے لیے بقیہ ساری دنیا تو عرفات میں جائے اور تم لوگ ادھر ہی بیٹھے رہے، ایسا نہیں ہے، تم نے بھی حج کرنا ہے تو تمہیں وہیں جانا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ارشاد ہوا، فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ قندر عرفان، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو بتا دیا کہ اپنے بڑوں کی بڑائیاں نہیں بیان کرنی، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے جس کی حقیقی شان اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی، اس کا ذکر کرنا ہے، اس نے تمہیں دین سکھایا ہے۔ اور دوسرا، یہ جو تم درمیان کے اندر ٹھہر جاتے ہو اور اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے ہو، تو ایسی تمہاری کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے، تم بھی جا کے وہیں سے پلٹ کے آؤ جہاں سے باقی سارے پلٹ کے آتے ہیں۔ اچھا، اب رہا یہ معاملہ کہ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ حج کے بعد خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ جاتے اور اب اپنے اپنے قبیلوں کی بڑائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے، اب جو جس قبیلے سے ہے تو وہ اپنے اپنے قبیلوں کی جو ہے نا وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو بھی اس کو سمجھ آتی، تو کبھی شاعری کے الفاظ میں تو کبھی نثر کے انداز میں، اب وہ بیان کرتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ تھے، انہوں نے فلاں کارنامہ سرم جان دیا، وہ فلاں جنگ کے اندر ایسا تھا ان کا، وہ اتنے سخی تھے، ان کی سخاوت ایسی تھی، ان کی فلاں خوبی ایسی تھی، یہ وہ چیزیں بیان کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ شہرت و خود نمائی کی بیکار باتیں، یہ نہیں کرو، بلکہ یہاں پر ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اپنے باپ دادا کا نہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ ترجمہ کنزل عرفان، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر۔ تو جتنے ذوق شوق سے اور جتنے جذبے کے ساتھ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، اسے چھوڑ دو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی شان بیان کرو۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ہر قدم پر اللہ کے ذکر کے طریقے سکھا دیے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرے تو خدا کو کیسے یاد کریں، صفا مروہ کی سعی کریں تو خدا کو کیسے یاد کریں، مکہ سے منیٰ جائیں تو خدا کو کیسے یاد کریں، منیٰ سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ میں قیام، وہاں سے واپسی منیٰ، منیٰ کے اندر قیام، پھر خانہ کعبہ کے پاس آنا، طواف رخصت، طواف ودا، طواف زیارت، یہ جتنے طریقے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے، اللہ کو یاد ایسے کرنا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل مبارک سے جب تمام صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے موقع پر دکھا دیا کہ کیسے ہر جگہ پہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، توحید کو بیان کرنا ہے، شرک کی نفی کرنی ہے، تو اس کے بعد سے وہی سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ آج بھی مسلمان جب حج پہ جاتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کی عبادت کی نیت کرتے ہوئے اور توحید کے اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے نکلتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پھر احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلے زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مبارک کلمہ، مقدس کلمہ کہ پڑھتے 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 خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں، مکے میں داخل ہوتے ہیں تو خدا کی عظمتوں اور اس کی بڑائی کا بیان، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی بڑائی کا بیان، پھر اس کے بعد مناسک ادا کرتے ہیں خدا کی بڑائی کا بیان، پھر جب دوبارہ حج کے لیے احرام باندھ کے لوگ منیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو وہی زبانوں پہ لبیک اللہم لبیک کے کلمات جاری ہوتے ہیں، منیٰ کی گلیوں کے اندر اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کے کلمات مسلمانوں کی زبان پہ ہوتے ہیں۔ جب وہ عرفات میں جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں خدا کو کس قدر محبت کے ساتھ اور کس طرح اس کے ڈر کے ساتھ اور کس طرح اس کی عظمتوں کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہوئے اسے یاد کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ سب بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا کیا، دلوں کی حالتوں کو کیسا بدلا اور لوگوں کو کتنی عمدہ اور اعلیٰ تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ تو یہ حج کے معمولات میں، مناسک میں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تبدیلیاں کی ان میں سے ایک طریقہ تھا۔ اچھا، اسی طرح عبادت کے جاہلانہ طریقوں میں سے جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، کفار نے، مشرکین نے بنائے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے قریب سیٹیاں اور تالیاں مارتے تھے۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ سیٹیاں تالیاں مارتے تھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت میں خلل ڈالنے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے بھی باقاعدہ انہوں نے عبادت ہی سمجھا ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کے قریب سیٹیاں تالیاں یہ بجائیں تو یہ بھی عبادت ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز، یعنی مشرکوں کی نماز، صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا، تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ مزید جن چیزوں کی اصلاح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں سے یہ تھا کہ کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ، یعنی جن لوگوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کا انتظام تھا اور جن لوگوں کے ہاتھ میں حج کے انتظامات تھے، تو وہ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے متولی ہم ہیں، ہم جسے چاہیں خانہ کعبہ میں جانے دیں، جسے چاہیں منع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ جو کفار ہیں، مشرک ہیں، یہ مسجد حرام کی خدمت کے اہل ہی نہیں، کعبہ کے امور میں تصرف و انتظام کا انہیں کوئی اختیار نہیں، کیونکہ یہ مشرک، مسجد حرام کا متولی ہونے کے اہل تو پرہیزگار لوگ ہیں۔ پرہیزگار جو شرک سے پرہیز کرنے والے، جو کفر سے پرہیز کرنے والے، جو غلط اور باطل عقیدوں سے بچنے والے ہیں، خانہ کعبہ کا انتظام چلانے کی اہلیت ان کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، اور یہ مشرک لوگ اس کے اہل ہی نہیں، خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں، مگر ان لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ پہ ایسے ظالمانہ جابرانہ تسلط کا خاتمہ فرما دیا کہ ہماری مرضی کہ ہم جسے آنے دیں اور ہماری مرضی کہ ہم جسے اس سے منع کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس باطل سلسلے کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب.